الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم عارف بالله، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعائے برکات ہو، حضرت والا جب مثنوی مولانا روم کی شرح معارف مثنوی لکھ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا رومی کے ایک شعر کی شرح اللہ تعالی نے مجھ کو خواب میں عطا فرمائی. شعر یہ ہے کہ غرض چاہے می کنی ہر روز خاک، غرض چاہے می کنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. اگر کوئی آدمی روزانہ کسی کنویں کو کھوتا رہے اور اس میں سے مٹی نکالتا رہے تو ایک زمانہ آئے گا کہ پاک اور صاف میٹھے پانی، جو پانی ہے پاک صاف، اس پانی تک وہ رسائی حاصل کر لے گا. عاقبت اندر رسی در آب پاک، پاک پانی کو پا جائے گا. لیکن کیا فرماتے، کچھ آج نیند کا غلبہ ہے کیا؟ ہاں رشی صاحب، اچھا روشنی پڑ رہی ہے. تو فرماتے کیا ہے کہ روزانہ اگر کوئی کنویں سے مٹی نکالتا رہے تو ایک دن صاف پانی تک پہنچ جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی شرح جو اللہ تعالی نے مجھ کو عطا فرمائی خواب میں، وہ شرح سنیے. فرمائے کہ پاک اور صاف پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ چار اسٹیجز ہیں اور چار درجے ہیں. پہلے تو یہ کہ انسان جب مٹی کی کھدائی شروع کرتا ہے، زمین کو کھودنا شروع کرتا ہے، تو ماہر فن سے رابطہ کرتا ہے کہ میں کس جگہ پر کنویں کو کھودوں. پہلے ماہر سے پوچھتا ہے کہ صاحب یہاں میں کنواں کھودوں کہ نہیں، کیونکہ پانی جو ہے اس کی ایک لائن ہوتی ہے اندر ہی اندر. اس لیے اگر اس کی لائن میں آپ کنواں کھودیں تو میٹھا پانی ملے گا، اور اگر اس سے ایک فٹ ہٹ کے کھودیں تو کھارا پانی ملے گا. اب آپ یہ واسطہ اس لیے نہیں پڑتا کہ اب نہروں سے حکومت پانی مہیا کرتی ہے، ورنہ پہلے تو کنویں کھودے جاتے تھے. اس لیے وہ یہ دیکھتے تھے کہ فلاں آدمی نے کنواں کھودا اس کا میٹھا پانی نکلا، فلاں نے کنواں کھودا اس کا کھارا نکلا. تو میٹھے پانی والے کی لائن کے حساب سے کنواں کھودتے ہیں اور وہ لائن شمال سے چلتی ہے، اسی کی لائن وہ شمال کو دیکھتے ہیں، شمال سے چلتی ہے وہ لائن. یہ پانی کی اندر ہی اندر چلنے کی ایک لائن ہوتی ہے، قدرتی جس کو بولے. لہذا اگر 200 فٹ دور بھی، 500 فٹ دور بھی اگر اس لائن پر کنواں کھودے تو میٹھا پانی ملے گا، کیوں جناب؟ اور اگر اس سے ذرا سا ہٹ کے کھودے تو میٹھا نہیں ملے گا. اس لیے گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ کہاں کس کے ہاں میٹھا پانی ہے، پھر اس کی لائن کے حساب سے کھو. شمال کے جنوب کی طرف پانی کا سفر ہوتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یہ تو تجربے کی چیز ہے نا، یہ پرانے لوگ جانتے ہیں اس کو. آج کل نسل اس لیے نہیں جانتی کہ اب یہ ہوتا نہیں ہے ایسا، کنویں کھودنے کا کام ختم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ماہر فن سے رابطہ کرتا ہے اور ماہر فن کو بولتا ہے، سے پوچھتا ہے کہ صاحب مجھے آپ بتائیے کہ میں کہاں کنواں کھودوں اور کتنا بڑا ہو، چوڑائی بتائیے. تو وہ بتائے گا ایسا کنواں کھودنا شروع کرو. اب وہ کنویں کی کھدائی کرتا ہے جب تو نری مٹی نکلتی ہے، سوکھی مٹی. تو سوکھی مٹی جب وہ نکالنا شروع کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے، تین چار پانچ چھ فٹ نکالتا ہے تب تو اس کو ذرا ایک مایوسی تارے ہونے لگتی ہے اس پر. اور وہ مایوسی یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پانی ملے گا نہیں ملے گا. پھر ماہر کو سے رابطہ کرتا ہے کہ صاحب آپ نے کہا تھا یہ تو سوکھی مٹی نکل رہی ہے. کہا گھبراؤ نہیں اور نکالو ابھی. پھر وہ پھر اس کے کہنے کے اوپر پھر جت جاتا ہے وہ، پھر وہ مٹی کو نکالنا شروع کرتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے دن گزرتے کہ وہ تھوڑی سی گیلی مٹی آنے لگتی ہے. میرے مرشد نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ وہ گیلی مٹی آتی ہے. اب وہ ماہر کہتا ہے دیکھو یہ مٹی کے سوکھے سے ترقی گیلے کی طرف ہونا یہ مٹی کی قربت کی علامت ہے، پانی کی قربت کی علامت ہے. کیا پانی جو ہے وہ مٹی کے قریب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی گیلی ہونے لگتی ہے وہ، پھر اس میں آثار آتے ہیں. تو یہ دوسرا درجہ شروع ہو گیا. اب کیا ہوا، پہلا میدان اس نے مار لیا، پہلا میدان اس نے مار لیا. اب دوسرا میدان کی طرف کام شروع. اب وہ کیا کرتا ہے، جب اس خالق دیکھتا ہے مٹی بھی گیلی، اس کو بھی کچھ امید ہوتی ہے، سمجھتا ہے نا حساب یہ تو سوکھی نپ کے بعد تھوڑا گیلا ہو جانا یہ کیا بات ہے، پتہ چلا کہ پانی موجود ہے. اب وہ اور اس مٹی کو نکالنا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے نکالتا ہے تو ویسے ویسے مٹی میں پانی کی تناسب اور ریشیو پروپورشن وہ بڑھتا رہتا ہے. لہذا وہ مٹی نکالتے نکالتے پھر کیا ہوتا ہے، کیچڑ آ جاتا ہے. یعنی 50% مٹی اور 50% پانی، ایسا کیچڑ آتا ہے وہ. اب دو درجے شروع ہو گئے. اب اس پر سالک کو بھی خوشی ہوتی ہے، کہتا ہے الحمدللہ محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے. اس کا دوسرا درجہ بھی سر کا ہو جاتا ہے، سر کر لیتا ہے. اب اس کے بعد ماہر کہتا ہے دیکھو یہ کیچڑ کس بات کی علامت ہے، پانی موجود ہے، چل جا بے چر چل بیٹا شروع کر کام. اب وہ پھر مزید کھدائی شروع کرتا ہے، پانی کا تناسب بڑھنے لگتا ہے. یہاں تک کہ یہ مقام آ جاتا ہے کہ نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ابھی یہ وہ پانی ہے کہ جس میں مٹی ملی ہوئی ہے، پانی غالب ہے لیکن مٹی اس میں موجود ہے. اس مقام کو دیکھتا ہے، چونکہ گاؤں میں پانی نہیں ہے، گاؤں والے سب مست و خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ کیا کہنا صاحب، یہ پانی پر وہ بھی دیوانے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مزہ آ گیا کہ دیکھو پانی نکل آیا. ماہر کو بلاتے کہا جی مبارک ہو پانی آ گیا. ماہر آ کر دیکھتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے مبارک حال ہے یہ کہ پانی آنا شروع ہو گیا، لیکن اس پر اکتفا مت کرنا، ابھی اور کھدائی کرو. کہتے ہیں حضور پانی مل گیا. کہا یہ پانی ابھی نہیں، ابھی اور صاف پانی آئے گا. کہا اس سے زیادہ کیا صاف آئے گا، پورے گاؤں میں پانی نہیں ہے، یہ تو پانی مل گیا ہمیں تو مزہ آ گیا. کہا نہیں ابھی اور کھدائی کرو، ابھی یہ جو پانی مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے تمہیں تو مست کر رہا ہے، لیکن ابھی یہ پانی بتاتا ہے کہ اندر بالکل تمہیں صاف پانی ملے گا، وہ حاصل کرو. گاؤں والے کہتے ہیں اتنے دنوں سے کھدائی کر رہے ہیں اب ہم تھک گئے ہیں ابھی کافی. کہا نہیں اب تو منزل قریب ہے، اب تو منزل بالکل قریب آ گئی ہے. وہ تسلی دیتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو پھر کام شروع کر دیتے ہیں. کام شروع کرتے ہیں، دو چار فٹ پانچ فٹ اور کھودتے ہیں، تو اب جو نیچے سے پانی ملتا ہے وہ بالکل صاف بغیر مٹی والا پانی. تو میرے مرشد نے کیا فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ پتہ یہ چلا محرومی کا یہ شعر ہے, وہ کنویں کھودنے والوں کو کنویں کی کھدائی کرنے والوں کو مشورہ تھوڑی دے رہے ہیں. اس مثال سے جو سمجھانا چاہتے ہیں, اللہ اکبر. اب آپ بتائیے فارسی کا یہ شعر ہے, غرض چاہ, چاہ کہتے ہیں کنویں کو, غرض چاہے می کنی ہر روز خاک. اگر کوئی روزانہ کنویں سے مٹی کو نکالتا رہے, عاقبت اندر رسی در آب پاک, تو ایک دن میٹھے پانی پاک صاف پانی تک پہنچ جائے گا. تو محرومی یہ نہیں سمجھانا چاہتے, اتنے بڑے اللہ والے اپنے کلام میں یہ شعر لا رہے ہیں, پتا چلا اس کا مطلب کچھ اور ہے. اب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک تو اس شعر کا یہ ہوا کہ جب کنویں کی کھدائی کرے تو پہلے ماہر فن سے رابطہ کرے, اور ماہر فن کو اپنی حالت کنویں کی حالت سے آگاہ کرتا رہے, جیسا وہ مشورہ دے ویسا کرتا رہے. نتیجہ کیا ہوگا, وہ چار درجے پورے کر کے چوتھے درجے کے اندر جا کر وہ کمال حاصل کر لے گا کہ صاف پانی اس کو مل جائے گا, صاف اور پاک پانی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ محرومی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عظیم الشان سبق اور درس دے رہے ہیں. فرماتے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا پاک اور صاف پانی اے سالک تو حاصل کر سکتا ہے, اے انسان تو حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تجھے نعمت عطا کی ہے, کیا کہ ایمان کی دولت عطا فرما دی, اب تیرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تو چاہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کنواں کھود سکتا ہے. کیونکہ جب کنواں مل جاتا ہے تو وہ اکیلا فائدہ نہیں اٹھاتا, بلکہ پورے گاؤں والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نفس خدرا کش, نفس خدرا کش جہان زندہ کن, کہ اے سالک اللہ تعالی کی محبت میں تو چل جائے, اگر تو اتنا کام کر لے کہ اپنے نفس کی حرام خواہشات کو مار دے, اپنی حرام تمناؤں کا خون پی لے, اور اپنی حرام خواہشات کو حسد سے سجا لے, اور دل پر حسد کا داغ کو لگا لے, نتیجہ کیا ہوگا, نفس خدرا کش, تو اپنے نفس کو جب خون پیے گا وہ مر جائے گا. کیونکہ ار خون اس کے جسم کا قوت کا حاصل ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں نفس کا خون پیو ایسے جیسے شیر ہرن کا خون پیتا ہے. فرماتے ہیں ایسے نفس کا خون پیو. حضرت نے فرمایا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم جب تم خون پیو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا نفس مرا کہ نہیں مرا, نفس کے مرنے کا پتا کیسے چلے گا. حضرت نے فرمایا ویسے پتا چلے گا جیسے ہرن کا پتا چلتا ہے, کہ جس وقت شیر ہرن کا خون پیتا ہے تو جب اس کے جسم سے خون نکل جاتا ہے تو ہرن کیا ہوتا ہے, کھڑا رہتا ہے کیا, یہ دھڑام سے گر جاتا ہے. فرمایا جس طرح سے ہرن کا خون پیو تو وہ گر جاتا ہے, ایسے ہی تمہارے نفس کی جو ڈیمانڈ ہے, جو تمہارے نفس کی جو ڈیمانڈ ابھی مثل سانڈ کے ہے, تمہارے نفس کی ڈیمانڈ ابھی مثل سانڈ کے ہے, اس کو گناہوں کا کھانڈ مت کھلاؤ. کھانڈ کس کو بولتے ہیں, میٹھے کو بولتے ہیں, کھنڈ بھی بولتے ہیں اور کھانڈ بھی بولتے ہیں. تو اس کی گناہوں کا کھانڈ اور شکر اس کو مت کھلاؤ, نتیجہ کیا ہوگا. رشید صاحب آج کی نیند کا غلبہ ہے تھوڑا, اچھا چبو نائمین کیوں ہو رہی ہے پھر, اچھا یا کچھ سکینہ نازل ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو سکینہ لے کر آپ نگینہ چلے جائیں اور ہم آپ کے گنجینہ سے محروم ہو جائیں. گنجینا خزانے کو بولتے نا. تو میرے مرشد کیا فرماتے ہیں کہ معروف ہی فرماتے ہیں کہ نفس خدرا کچھ جہان ہے زندہ کو. تم اپنے نفس کی خواہشات کو پیو تو ایک جہان زندہ ہوگا, اور نفس کے مرنے کا پتہ کیسے چلے گا, دھڑام سے گر جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہشات ختم ہو جائیں گی, مفقود ہو جائیں گی یا معدوم ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہوگا. خواہش ہوگی لیکن ایسا تربیت یافتہ ہوگا کہ ہلکی سی سرزنی سے وہ خواہش دب جائے گی, کیونکہ خواہش کو مارنا تو مقصود ہی نہیں ہے, دفن کرنا. بس ایسا ہو کہ نفس سر نہ اٹھا سکے اور دب کے رہے, سر جھکا کے رہے, یہ مطلوب اور مقصود ہے. خواہش کا بالکل ختم ہو جانا یہ مقصود نہیں ہے, بلکہ کہہ رہے کہ تقاضا ہو لیکن ہلکی سی سرزنش سے اس تقاضا قابو میں ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ تقاضا سر پر چڑھ کر سر چڑھ کر بولے. تو معرومی کیا فرماتے ہیں, نفس خدرا کش جہان زندہ کن, خواجہ را کشتس اورا بندہ کن. یہ نفس جو ہے یہ تو غلام ہے, اس نے آقا روح کو ستایا ہوا ہے, تنگ کیا ہوا ہے, لہذا کیا کرو, اس کو بندہ بناؤ, اس کے اوپر سواری کرو. گھوڑا اگر موزور ہو جائے, میرے شیخ فرماتے ہیں جب گھوڑا موزور ہوتا ہے اس کو ڈنڈے نہیں مارے جاتے, بلکہ موزور گھوڑے کو کیا کرتے ہیں, اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں. طاقت سرکشی کو, طاقت سرکشی میں کمی لائی جاتی ہے, جب اس کی طاقت سرکشی میں کمی آ جاتی ہے تو ادائے سرکشی بند کر دیتا ہے وہ. لہذا کھانا اس کا مالک اس کا کھانا بند کر دیتا ہے جب گھوڑا سرکشی دکھاتا ہے, تو مالک اس کا کھانا بند کر دیتا ہے. حضرت نے فرمایا اسی طرح سے نفس کی ڈیمانڈ کو پورا مت کرو کہ نفس نے کہا عورت کو دیکھو دیکھ لیا, نفس نے کہا ٹی وی دیکھو ٹی وی دیکھ لیا, کہا خیالات پکاؤ خیالات پکا لیے, پرانی معشوقاؤں کو یاد کرو وہ کر لیا. فرمایا ایسا مت کرو, اور اگر تم کو مشکل ہو رہی ہے اس کی ڈیمانڈ کو اس کے روکنے میں تو پھر کیا کرو, اگر تم گھوڑے کو سدھا نہیں سکتے تو جو گھوڑے کو سدھانے والے ہیں ان سے رابطہ کرو, اور اپنے گھوڑے کی لگام ان کے حوالے کر دو, اپنے نفس کی سرکشی کو. پھر وہ لگام ڈالنا, وہ مربی اور شیخ وہ پیر جانتا ہے کہ گھوڑے کو لگام کیسے ڈالنی ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس شعر کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ سالکین جو کہ اللہ تعالی کی محبت پانے کی صلاحیت جن کے اندر موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت تجلیات اور اپنے قرب کا صاف پانی ہمارے اندر رکھا ہے, لیکن ہم پاتے کیوں نہیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ ابھی ہماری مٹی جو ہے وہ مٹی پر مٹی ہو رہی ہے, مٹی کے کباب, مٹی کی بریانی, مٹی کی عورتیں, مٹی کے مکان, مٹی کی گاڑیاں, ابھی ہم اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کر رہے ہیں, اس وجہ سے مٹی پا رہے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں ہونا یہ چاہیے, کیا حضرت والا کا شعر ہے کہ بہت پرانا شعر ہے حضرت والا کا, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, یعنی اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو, ورنہ اگر تم نے مٹی کو مٹی پر مٹی کیا تو مٹی مثبت مٹی مثبت مٹی مثبت مٹی از اکول ٹو مٹی, مٹی پلس مٹی از اکول ٹو مٹی, مٹی مثبت مٹی حاصل مٹی. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, اگر ایک مٹی کا مرد مٹی کی عورت پر فدا ہے تو دونوں ملے ہوئے کیا ہوگا. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو قبرستان کے اندر تم جاؤ اور ایک لڑکے کی اور لڑکی کی جو دونوں مر گئے دونوں کو لپٹا کر اور قبر میں دفن کر دو. اب دونوں مردے قبر میں لپٹے پڑے ہوئے ہیں, आत्मा जो दिखेगा हंसेगा नहीं, कहे अरे देखो इसको मुर्दा मुर्दा कैसे लिपटे पड़े हुए। तो फरमाया कि ये हसीन भी चूंकि अपने अंजाम के एतबार से मुर्दा है, लिहाजा मुर्दों के पीछे मरना जिंदा हकीकी से महरूमी की अलामत है। मुर्दे हैं ना ये सब मरने वाले। ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह के शेर मेरे शेख सुनाए करते हैं कि अरे ये क्या जुल्म कर रहा है, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पर मर रहा है, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पर मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है बलन जौके नजर नहीं है। कैसा गंदा जौक है इसका कि मुर्दों पर अपनी हयात को मुर्दों पर मुर्दा कर रहा है। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि जो अपनी हयात को मुर्दों पर मुर्दा करता है उसकी हयात पर बेशुमार मौत बरसती है, और फरमाया कि जो खालिक हयात पर फिदा कुर्बान होता है अल्लाह ताला उसकी हयात में बेशुमार हयात अता फरमाते हैं। वह हामिले ला महदूद हयात होता है और हामिले हयात ला महदूद होता है, हामिले ला महदूद हयात होता है और हामिले हयात ला महदूद होता है, वो ला महदूद जिंदगियां पाता है और वो जिंदगी पाता है जो ला महदूद है। कब? जब अल्लाह पर कुर्बान और फिदा होता है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए नहीं पैदा किया कि हम मुर्दों के साथ मुर्दा खोरी करें और मुर्दों से लिपटे और चिपटे। अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए जिंदगी नहीं अता फरमाई, बल्कि अल्लाह ताला ने जिंदगी हमें इसलिए अता फरमाई है, फरमाया हमें जीना इसलिए अता फरमाया कि हम अल्लाह पर मरे, अल्लाह ताला पर फिदा होने के लिए। बस ये फिदाकारी, ये फिदाकारी और ये जान निसारी कि हमारी हयात खालिक के हयात पर फिदा कुर्बान हो, ये सबक, ये सबक वफादारी सोहबत अहलुल्लाह से हासिल करना है। अब सालिक राबता करता है कि जिम्मे अल्लाह वाला बनना है, बता दो कायदा कैसे फरियाद करते हैं, बता दो कायदा कैसे फरियाद करते हैं, ऐ सीरा ने कफस में नौ गिरफ्तारों में हूं, मैं पिंजरे में नया नया कैदी हुआ हूं, मुझे भी बताओ कि अल्लाह ताला से कैसे फरियाद करूं ताकि मैं भी साफ पानी पा जाऊं। तब हजरत ने फरमाया कि जब इंसान अल्लाह वालों से ताल्लुक करता है तब ये चार नेमतें उसको मिलती हैं, जो अभी चार स्टेज पक पाता है। पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज जो सालिक का होता है, अब चार दर्जे सुनिएगा। पहला स्टेज जो सालिक का होता है, शेख कहता है चलो भाई अब तुम ताअत और फरमा बरदारी में लोगो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, तिलावत करो, ये पहला दर्जा है अल्लाह ताला को पाने का। अब वो जब नमाज पढ़ता है, जिक्र करता है, तिलावत करता है, दाढ़ी रखता है, कुछ दिन बाद शेख को आकर कहता है कि हजरत मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, जिक्र से मुझे नफा नहीं मिला, दाढ़ी रखने से क्या मिला, नमाज पढ़ने से क्या मिला। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, एक अजीब बात याद आई, हदीस शरीफ में आता है कि इन नमल आमालु बिन नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है, इन नमा लिमरिम मानवा और फी रिवायत लिकुल लिमरिम मानवा। आगे फरमाते हैं फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता है, फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, वो अल्लाह और उसके रसूली की तरफ हिजरत करता है। अब बताइए क्या जुमला कैसा है, ये जुमला कैसा अजीब है, फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही। हालांकि कायदा यह है कि जब कलाम किया जाता है तो कलाम में अगर उसी किस्म का जुमला लाना हो तो जमीर का इशारा कर दिया जाता है, کہ یعنی اس کا اردو ترجمہ بنے گا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی, اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی. ابھی جملے کا تکرار ہوا نا. حالانکہ اردو میں بھی اگر ہم کہیں گے تو وہ یہی کہیں گے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس نے انہی کی طرف ہجرت کی, ضمیر لے کر آئیں گے نا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے, میرے مرشد فرماتے ہیں, یہ ارشاد فرمایا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی. تو اس میں کیا سمرا کیا نظر آیا, جبکہ فا جو ہے وہ نتیجے کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں سمرا کیا نظر آیا بتائیے, یہ علمی ایک سوال ہے نا, علمی سوال ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی ہجرت کی, پس اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی, اس میں کیا علمی بات آ گئی. علمی سوال ہے کہ پھر اتنے الفاظ دوبارہ کیوں دہرائے آپ نے, جبکہ ہم آپ کے اخلاق اور صفات میں یہ بات پاتے ہیں کہ آپ جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے تھے, جامع کلمات, مختصر الفاظ اور پر مغز, پر مغز اس کے اندر گھنٹوں تقریریں کرے شرح نہیں ہوتی, اور آپ تکرار نہیں فرماتے تھے, آپ کیا تکرار نہیں ہوتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تکرار فرمائی. بتاؤ مولوی صاحب, ہے نا؟ تو جواب سنیے اس کے. نمبر ایک, میرے مرشد نے فرمایا کہ کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ جو فرمایا, فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اس کی وجہ کیا ہے, استلزازن بتقریر اسمہما, استلزازن بتقریر اسمہما, اس لیے دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی سے لذت حاصل کریں. کیا آگے جب آپ نے فرمایا تو ضمیر کی طرف حاجرہ الی, صرف وہاں پر یہی فرما دیا, لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام آیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ دوبارہ لیا. کیوں؟ اس نام کے تکرار سے جو لذت ملتی ہے اس کی وجہ سے. اللہ اور رسول کے نام کی, اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جو لذت اور مزہ ہے, اس مزے کو لینے کے لیے آپ نے تکرار فرمایا, مزہ لینے کے لیے. جواب ہو گیا. اور دوسرا جواب سنیے, کوئی پوچھے نا کہ صاحب نماز پڑھیے تو کیا ملا, تو حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ نماز پوچھے کہ نماز پڑھ کے تمہیں کیا ملا, داڑھی رکھ کے تمہیں کیا ملا, بزرگوں کے پاس جا کر تم کو کیا ملا, تو حکیم الامت فرماتے ہیں نماز پڑھ کر ہمیں نماز ملی, داڑھی رکھ کر ہمیں داڑھی ملی, اہل اللہ کی صحبت میں جا کر اہل اللہ کی صحبت ملی. اب اس کا لذت اور مزہ وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ لذت پا رہا ہے. نماز کا مزہ تو نمازی کو پتا چلے گا نا, تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ نماز میں کیا مزہ ہے. اور صحبت میں جو مزہ ہے, جو صحبت اختیار کرتا ہے اپنے بزرگوں سے نیک گمان رکھ کے ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ صحبت میں کیا لذت اور کیا مزہ ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں دیہاتی یہ پڑھا کرتے تھے, کسان وغیرہ بڑے بوڑھے, کہ اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے, اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے, دونوں عالم کا مزہ بس ایک جام و پیمانے میں ہے. صحبت سے جو لذت ملتی ہے اس لذت کا وہی بتا سکتا ہے جو مزہ چکھ رہا ہوتا ہے. جس نے یہ پھلی نہ چکھا وہ کیا جانے گا, وہ تو وہی کہے گا کہ انگور کھٹے ہیں. وہ لومڑی تھی نا, تو جا رہی تھی تو خرگوش ملا, اس سے کہا کہ وہ دیکھو انگور ہے نا, ابھی میں لاتی ہوں انگور, تم کھاؤ گے؟ ہاں ابھی میں لے کر آتی ہوں. اب وہ گئی, انگور نیچے نظر آ رہے تھے, اس نے کہا چھلانگ ماروں, چھلانگ ماری تو اس کی پہنچ سے اوپر, کئی دفعہ کوشش کی. اب واپس آئی, خرگوش نے پوچھا ہاں بھائی کہاں ہے انگور, उन्होंने कहा अंगूर खट्टे हैं, मैं तो मीठा समझी थी वो खट्टे हैं। तो क्या हुआ बात, असल में पाया नहीं, अब अपनी झेप को मिटाना है ना, कहा अंगूर खट्टे हैं। वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, डांस करना आता नहीं है, कह रहे हैं वो असल में ठुमके इसलिए नहीं लग रहे कि फर्श और आंगन जो है वो टेढ़ा है असल में, इसलिए हमारे कदम संभल नहीं रहे, नाचना आता नहीं है और आंगन टेढ़ा बना दिया। ये मुहावरात है भाई, जाकर डांस नहीं शुरू कर देना, ये मुहावरा है मुहावरा। तो मतलब क्या है कि अल्लाह उसके रसूल के नाम की लज्जत हासिल की नहीं, फिर क्या कहता है कि अल्लाह के नाम में तुझे क्या मजा आता है। नमाज पढ़ने की लज्जत तो हासिल की नहीं, फिर क्या कहता है कि तुझे नमाज पढ़ने में क्या मजा आता है। दाढ़ी रखने की लज्जत हासिल की नहीं, कैसे समझ सकता है कि दाढ़ी रखने में क्या मजा आता है। सोहबत अहलुल्लाह में बैठा नहीं, कैसे समझेगा कि अहलुल्लाह की सोहबत में एक लम्हे के बैठने में क्या लज्जत और क्या मजा मिलता है, कैसे समझेगा। तो ये तकरार कलाम क्यों है, इस तिलजादन भी तकरीर इस्मिहिमा, लज्जत लेने के लिए और मजा लेने के लिए। इसलिए जब सालिक आता है तो हाँ भाई, या खुद सालिक को भी होता है कि इतने जमाने से मैं आ रहा हूं, पता नहीं क्या हुआ, बस शेख को देखो जब है, हाँ भाई जिक्र कर रहे नहीं कर रहे, मुनाजाते मकबूल पढ़ लो, बेहती जेवर का सातवा हिस्सा पढ़ लो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत जो किताब दी, हर सुन्नत पे अमल किया, दुआएं पढ़ लो। हाँ बस शेख यही पूछता है, अरे भाई वो दिन कब आएगा जब आसमान पर मुझे रोशनी नजर आएगी, वो दिन कब आएगा जब मैं उड़ने लगूंगा, वो दिन कब आएगा जब मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आएंगे, वो दिन कब आएगा कि जब मैं पानी पे चलकर जाऊंगा, वो दिन कब आएगा भाई, और वो दिन कब आएगा जब मैं सुतून को देखूंगा सोने का बन जाएगा। वो साले किसका इंतजार कर रहा होता है, और यह आलम क्या होता है, शेख पूछता है नजर की बात हो रही है, हजरत ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो पहला दर्जा, अब वो घबराता है कि साहब ये क्या, नमाज पढ़ो मजा नहीं आ रहा, दाढ़ी रख ली कहने पे मजा नहीं आ रहा, जिक्र कर रहा हूं लज्जत नहीं मिल रही। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि ये पहला दर्जा है, पहला स्टेज चल रहा है, लिहाजा आप क्या है, फरमाते हैं शेख कि करते रहो बेटा, अभी तुम्हें लज्जत और मजा मिलेगा, लेकिन पहले ये काम किए जाओ। सालिक और मुरीद शेख की बात मानता है, काम जारी रखता है, फिर थोड़े दिन आते हैं तब उसको मजा पता भी चलने लगता है, और मजा पता कैसे चलता है, जैसे कोई आदमी सोहबत में रोजाना आए, कहते हजरत हमें तो कुछ पता नहीं चलता कि आने से क्या फायदा हुआ, लेकिन फायदा तो उसको हो रहा होता है, एहसास से फायदा से वो महरूम होता है। लादा जब अब वो साली समझता है, बस अब तो हम भी बायजीद बुस्तामी हैं, शेख की सोहबत में अब जाने की क्या जरूरत है। एक दिन नागा किया, देखा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, वही नजर की हिफाजत हो रही है और जमात से नमाजें भी पढ़ रहा हूं, गुस्सा भी नहीं आया मुझे। दो दिन गुजरे, फिर अपना मुआयना किया, नहीं आसमान पर हूं मैं अभी। तीसरा दिन, चार दिन, पांच दिन, अपने को अब तोल रहा है, ये तोल रहा है, अब इसने तोलना शुरू किया कि साहब मुझ में और शेख में तो कोई फर्क नहीं है, मैं भी हूं। मेरे शेख ने फरमाया, शेख को अपनी तराजू में तोलना ऐसा है जैसे एक जर्रे ने पहाड़ से कहा था कि ए पहाड़ मैं तुझे तोलूंगा, तेरा वजन कितना है, सुना है तू बहुत भारी है। तो पहाड़ हंसा, हंसकर कहा अरे बेवकूफ, जब तू मुझे तोलने आएगा ना तू रहेगा ना तेरा तराजू रहेगा, तोल मत तू। अब वो सालिक कहता है कि हम भी क्या है कुछ। फिर उसके बाद जब वो गिरता है धड़ाम से, क्योंकि जो सहारे थे वो सहारे तो उसने निकालना शुरू कर दिए, اب وہ جب دھڑام سے گرتا ہے اوف ہو ہائی اوئی اماں بڑی زور کی لگی تھی. پھر پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اب شیخ کے پاس دوڑا ہے, حضرت ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ارے بھائی آپ ہی تو بہت اونچے اڑ رہے تھے, کیا بات ہے, ایندھن ختم ہو گیا. وہ جو ایندھن کو سمجھے کہ ہم پیٹرول میں خود کفیل ہیں, بس پیٹرول ہی پیٹرول برسے گا, جہاں سے چاہیں گے لے لیں گے. اب پتا چلا کہ ابھی تو پیٹرول شیخ کا چل رہا تھا, جب وہ پیٹرول گیا اب پتا چلا کہ جناب کیا حالت ہے. تو اس لیے میرے دوستو وہ اپنی حماقت اور بیوقوفی سے اپنے کو ترازو اپنے کو تولنے لگتا ہے کہ میں ایسا ویسا. اب جب دھڑام سے گرتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ صحبت شیخ کی افادیت کا احساس اب ہوتا ہے اس کو کہ شیخ کی صحبت کتنی ضروری ہے, تب وہ آگے بڑھتا ہے پھر. تو میرے پیارے دوستو شیخ کے بات مانی, کچھ دن کے بعد اس کو لذت آنے لگتی ہے. اب اگر ذکر میں ناغہ کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری کچھ چیز کھو گئی ہے. اب نماز پڑھے بغیر اس کو چین نہیں ملتا. اور شیخ کی صحبت کے بغیر اس کو مزہ نہیں آتا. یہ دوسرا درجہ شروع ہو گیا. اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اب کبھی کبھی کوئی خواب بھی نظر آ گیا, یا کسی سالک نے کہا ماشاءاللہ آپ پر تو شیخ کا خوب رنگ چڑھ رہا ہے, ایک کے ملفوظات بھی آپ خوب سناتے ہیں. اب وہ سالک کیا سمجھتا ہے کہ ہاں بس فیض آنا شروع ہو گیا. اس پہلے درجے کی مثال, اچھا تینوں درجے کی مثال سنیے, اسی میں تصوف کی ایک بہت اہم بات بھی پیش کر دوں گا, ساتھ ساتھ سنتے چاہیے. پہلے درجے کی جو مثال ہے وہ جو شیخ سے تعلق ہے, اس تعلق اور نسبت کا نام ہے نسبت انعکاسی. یہ تصوف کی بہت ایک اہم چیز پیش کر رہا ہوں آج میں. اس درجے کا کیا نام ہے؟ نسبت انعکاسی. یہ نسبت انعکاسی کیا ہے؟ نسبت انعکاسی کی مثال آئینے کی طرح ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے, آپ نے گھر میں روشنی دینی ہے, سورج نکلا ہوا ہے, آئینہ مارا, آئینے سے گھر میں روشنی داخل کر دی, سورج گیا روشنی ختم, سورج گیا روشنی ختم. اس نسبت کا نام نسبت انعکاسی ہے. یعنی شیخ کی صحبت میں ہے, حضرت کیا صحبت میں, تو آپ کی صحبت میں تو ایسا لگتا ہے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہے, آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں. بس شیخ کی صحبت سے باہر نکلا, دھڑام سے زمین پر اترا. یہ ہے وہ مٹی, اور یہ ہے وہ نسبت جس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس ہے تو مال مسالہ گرما گرم ہے, شیخ سے ہٹا ٹھنڈا پڑ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مشکل بات تو نہیں ہے بھائی, تقریر مشکل تو نہیں ہے. یہ تصوف کی میں آپ کو بہت اعلیٰ درجے کا سبق پڑھا رہا ہوں اس وقت, جس کو آپ کتابوں میں تلاش کریں گے مل جائے گا, لیکن سمجھنا آسان نہیں ہوگا. الفاظ تو نقل کی جا سکتے ہیں, حقیقت الفاظ تو بغیر صحبت کے نہیں پا سکتا. تو ایک ہو گیا نا, یہ ہے وہ مٹی. اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ آیا کہ وہ گیلی مٹی آنے لگی. اس نسبت کا یہ دوسرا درجہ ہے, یہ اس نسبت کا نام ہے نسبت القائی. اور وہ نسبت القائی کیا ہے؟ کہ شیخ کے پاس آیا, شیخ کی بتی سے, شیخ کے چراغ سے اپنا چراغ جلا لیا, چراغ لے کر باہر چلا. اس نسبت کا, اس تعلق کا نام القائی ہے. چلا باہر, باہر گیا, کسی آدمی نے پھونک ماری, بجھ گیا, ہوا چل رہی ہے, بجھ گیا. تو پتا یہ چلا کہ نسبت لے کر تو گیا, لیکن اب اس نسبت کی حفاظت کرنی پڑے گی. بچاؤ بھائی, بچاؤ بچاؤ, ہٹو بچو, ادھر سے بچاؤ, ادھر سے بچاؤ. لے کر گیا نسبت, لیکن حفاظت کی ضرورت ہے. ہوا چل رہی ہے, آندھی چل رہی ہے, چراغ بجھانے والے موجود ہیں, تیل ختم ہو جائے گا چراغ میں, تو تیل کی ضرورت ہے اور ہوا سے حفاظت کی ضرورت ہے. لہذا یہ جو صورت ہے یہ نسبت پہلی نسبت سے تو قوی ہے لیکن اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے. اگر سالک گیا ایک دو تین دن اچھے گزرے پھر ٹھنڈا پڑ گیا, پھر حضرت دو تین دن ٹھیک گزرتا ہے پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ہم. یہ نسبت نسبت القائی ہے, دوسرا درجہ ہے. پھر تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا درجہ جو ہے, تیسرا درجہ یہ ہے کہ پانی کھوتے کھوتے گیلا پانی آ گیا لیکن مٹی ملا ہوا, اور اس کی اس نسبت کا نام ہے نسبت اصلاحی. نسبت اصلاحی کہ سالک نے محنت کی, ایک تالاب بنایا, ایک کنواں کھودا, نہر اور دریا سے کھدائی کر کر کے نہر اور دریا سے رابطہ ملا لیا. اب پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, راستہ بند نہیں ہوگا, گو کہ کبھی کنکڑ پتھر بھی آتے رہیں گے راستے میں, کبھی تنکے آ جائیں گے, کبھی چھوٹی موٹی جھاڑی آ جائے گی, آدھی تھوڑ پہ تھوڑا سا راستہ بند ہوگا, ایک ڈنڈا مارے گا خود ہی کھل جائے گا. معرومی فرماتے ہیں یہ وہ تیسرا مقام ہے کہ اس تیسرے مقام کے اوپر وہ یہ عالم ہوتا ہے, میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ مست ہونے لگتا ہے اور کیا کہتا ہے, معرومی فرماتے ہیں کہ ابھی پانی تو ملا, چونکہ پانی تو پایا نہیں تھا, مٹی ملا وہ پانی پی رہا ہے, تو کیا کہتا ہے, جرا خا کامیر چو مجنو کنت, ابھی مٹی ملا گھونٹ پی رہا ہے, یعنی عبادت میں لذت اور مزہ مل رہا ہے لیکن ابھی یہ عبادت ممزوج بالاسم ہے, گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, گناہوں کے ساتھ عبادت کرنے میں لذت اور مزہ آنے لگتا ہے. معرومی فرماتے ہیں صاف گر باشد ندانم چوکنت, اگر صاف والی پیے گا تو نہ جانے تیرا کیا حال ہوگا. ابھی مٹی ملا گھوٹ ہے, ابھی عبادت میں مزہ مل رہا ہے, ذکر میں مزہ آ رہا ہے, شیخ کی صحبت میں لذت اور مزہ مل رہا ہے, تہجد اوابین میں شیخ کے بیانات میں ملفوظات نقل کرنے میں مزہ آ رہا ہے, لیکن یہ ابھی گھوٹ مٹی ملا ہوا ہے, کبھی کبھی آنکھ مٹکا بھی کر لیتا ہے, کبھی کبھی پرانی معشوقائیں بھی آ جاتی ہیں, کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ کام کر لو دیکھ لو, کبھی کنکھیوں سے دیکھ لیتا ہے, لیکن فوراً تنبیہ بھی ہوتی ہے, کھٹک لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ مزہ بند ہونے لگتا ہے, جلدی سے توبہ کر کے جلدی سے توبہ کرتا ہے اور فوراً وہ رستے کو کلیئر اور صاف کرتا ہے. لیکن یہ دونوں صورتوں سے اچھی ہے, مضبوط ہے, لیکن کمال درجے کی یہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کبھی اس کا رستہ بھی بند ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ کبھی اس نالی کے اندر دریا کے ذریعے سے بڑا پتھر آتا ہے, رستہ بند کر دیتا ہے وہ. سمجھ رہے ہو بات؟ وہ بڑا پتھر جو ہے وہ راستہ بند کر دیتا ہے. اب وہ رستہ بند, اب سالک پریشان, کبھی ربے رستہ ایسے بھی بند ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اب مجھے شیخ کی کیا ضرورت ہے. سالک پر یہ وقت بھی گزرتا ہے جناب, اس کو اپنے اوپر دھوکہ ہونے لگتا ہے عبادت میں, اور کبھی اگر بیان کرا دیا تو اس کو عبادت میں بیان میں ذرا کچھ مزے کی چیزیں مل جاتی ہیں, تو پھر وہ اب یہ سمجھنے لگتا ہے اب مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے. دم ضرورت شیخ پر استدلال کرتا ہے وہ, اپنے تھوڑے بہت جو کمالات مل جاتے ہیں, کہ اب کہتا ہے اب شیخ کی ضرورت اب مجھے نہیں رہی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا پتھر آ کر اس کا رستہ بند کر دیتا ہے. اب رستہ بند, عجب کا پتا چلا کہ کسی کو دین سکھا رہے ہیں بغیر داڑھی والے کو, اور اسی کے عشق میں گرفتار ہو گئے. تنہائی, کیونکہ یہ بغیر داڑھی والے جو لڑکے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. بیوقوف ایسے ہوتے ہیں کہ جو رستہ شیخ کا ہے وہیں سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں شیخ کو دیکھنے کے لیے, لیکن یہ اپنے بیوقوف اتنے ہیں کہ دکھاتے ہیں اپنے کو
حالانکہ اس رستے پر ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ بے وقوفی اور حماقت کرتے ہیں یہ. اب وہ رستہ بند, اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے صاحب یہ کیا ہوا. ذکر آتا ہے تو ذکر سے جب کبھی ذکر کی زیادتی کرتا ہے, نیند کی کمی کرتا ہے, تو اب اس کو نیند کی کمی سے ذکر کی کمی سے تھوڑا غصہ آتا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے دیکھو اللہ کے نام کا جلال آ گیا مجھے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایک صاحب کہنے لگے کہ میں حج کو جا رہا ہوں, مکہ شریف میں بڑا جلال ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہ بزرگان دین کہتے ہیں. میں نے کہا بزرگان دین جو کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, چکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. تم ناقل ہو, تم کیا جانو جلال کیا چیز ہوتی ہے؟ نیا جلال کو سمجھنا ہے تو ذرا اس کا اندازہ اس بات سے لو کہ اگر شیر سامنے آ جائے, کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قبض کشا گولی کھانے کی ضرورت نہ رہے گی. جلال اس کو بولتے ہیں. کیا تمہارے پر یہ استحضار ہوتا ہے؟ ایسا جلال ہوتا ہے؟ وہاں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, بد نظریاں کر رہے ہیں, اور جی بڑا جلال ہے یہاں پر, مکہ شریف میں بڑا جلال ہے. جی جلال جانتے ہیں نہیں. عبادت کی کثرت, طواف خوب چکر لگائے, اب تھک گئے, دماغ میں دم نہیں ہے, اب دماغ میں جو کمزوری آئی اس کا نام جلال رکھ دیا. عجیب شاہ جلال آئی, بدھو ہے نا, دماغ کمزور ہے, قوت عبادت کی اتنی ہے نہیں, اپنی قوت سے زیادہ عبادت کر لی, اب تھک گیا, اب دماغ میں خشکی بڑھ گئی, اور نام کیا رکھا؟ حضرت کے جلال چڑھا ہوا ہے. ایسے بے وقوف ہے. اگر جلال سمجھنا ہی ہے تو سوچے اللہ تعالی خالق شیر ہے, سارے عالم کو شیر کے پیدا کیا, جب شیر سامنے ہوتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے, دل کا کیا حال؟ کیا دل کا حال ایسا ہے غصہ کر رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں, اور نام جلال رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوف اور عظمت کا یہ استحضار ہو کہ زبان نہ اٹھے, اس کی نظر نہ اٹھے کسی نامحرم کی طرف, اور تنہائی میں ہو, مجال نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے, تب سمجھ میں آئے گا کہ جلال اس کو بولتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا استحضار ہے اس کو. سارے گناہ چڑھ رہے ہیں, جی جلال چڑھا ہوا ہے, مذاق بنایا ہوا ہے. اب وہ سالک کو کیا, اب یہ ہوا نا جلال چڑھا ہوا ہے, حضرت جو ہے بس جلال والے بابا ہو گئے. تو جس کو جلال آئے نا, ہم اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ بس ہنسے غصے میں. اور وہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم دائمن متبسم رہتے تھے, تبسم آپ کے لبوں پر تبسم رہتا تھا, جبکہ آپ نے خود فرمایا کہ جتنا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اتنے ڈرنے والے تم نہیں ہو, جتنا مجھے اللہ کی معرفت ہے صحابہ تمہیں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کا عالم تھا اللہ تعالیٰ کے جلال کو, آپ سمجھنے والے جاننے والے, لیکن آپ مسکراتے تھے. تو جنہوں نے جلال چڑھایا ہوا ہے, جلال والا ہے نہیں, دماغ کے اسکرو ڈھیلے ہو گئے اور نام رکھ دیا جلال, پاگل بن گئے اور جلال نام رکھا ہوا ہے, پاگل بنے کا نام. خرد کا نام جنوں, جنوں جنوں کا نام خرد رکھ دیا, حماقت اور بے وقوفی. اب وہ کیا ہوا, رستہ بند. اب جلال میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے, اور عالم یہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ. تو یہ تیسرا درجہ ہو گیا نا, اس نسبت کا نام کیا ہے, نسبت اصلاحی. کہ کنواں کھود لیا, تالاب بنا لیا, دریا سے پانی آ رہا ہے, چھوٹے موٹے کنکر پتھر گزر جاتے ہیں, لیکن جہاں معاملہ آیا تکبر نے روک لیا رستہ, تکبر نے روک لیا, کہیں عجب آ گیا, پتا چلا جلال میں مبتلا ہو گئے, کسی لونڈے کے عشق میں مبتلا ہو گئے, دین سکھا رہے ہیں. ہو گیا نا. تین, آخری درجہ جو ہے, آخری نسبت, اس کا نام ہے نسبت اتحادی. اور یہ وہ ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کا دامن نہیں چھوڑتا, شیخ کے دامن سے چپٹا رہتا ہے, شیخ کے قدموں سے نپٹا رہتا ہے مرتے دم تک. اور پھر اس کے بعد وہ کیسا پانی پاتا ہے؟ وہ پانی پاتا ہے کیا کہ وہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرتا ہے، قربان کرتا ہے، ایک سانس ایک لمحہ اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرتا. اور جو شیخ کا درد دل ہے وہی درد دل منتقل ہو جاتا ہے. اس نسبت اتحادی کے اندر بھی بزرگوں نے اور بھی فرمایا کہ بعض مرتبہ نسبت اتحادی کا وہ کمال ملتا ہے کہ صورت مرید مثل صورت شیخ کی ہو جاتی ہے، یعنی صورت بھی مل جاتی ہے شیخ کی، لہجہ انداز سب کچھ مل جاتا ہے نسبت اتحادی کے کمال درجے میں. ویسے تو باطن تو ملتا ہی ہے کہ جیسا شیخ کا باطن، جو تقویٰ تعلق مع اللہ ہے جلوت اور خلوت میں، وہی تعلق مع اللہ اور نسبت اس کو بھی مل جاتی ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کمال محبت کی وجہ سے کہ وہی لب و لہجہ، وہی انداز، وہی حرکات، وہی سکنات بھی مل جاتی ہے، بلکہ چہرے پر بھی شباہت آ جاتی ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان یشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. کیا ہے یہ؟ یہ ہے نسبت اتحادی، اور یہ وہ مقام ہے جو لینے کی چیز ہے. یعنی کیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت اور عبادت کی وہ لذت اور مزہ جس میں ایک گناہ شامل نہ ہو. اب وہ سالک کیسے حاصل کرے؟ بس کیا ہے، شیخ کا دامن پکڑے، مرتے دم تک شیخ جو ذکر بتا دے عمل پیرا ہو، جو بات کہہ دے. ہونا یہ چاہیے اگر شیخ مشورے کے درجے میں بھی کوئی بات کہہ دے تو مرید کی نظر میں شیخ کا مشورہ بھی حکم کے درجے میں ہونا چاہیے. ایسی کمال اتباع ہو. کمال اتباع کس چیز کا نام ہے؟ کہ شیخ کا مشورہ بھی مرید کی نظر میں حکم کے درجے میں ہو. ایک صاحب ابھی جا رہے تھے، تین چار دن پہلے کی بات ہے، مجھ کو فون کیا کہ ہمارے فوتگی ہو گئی فلاں، میرے ماں باپ کہتے ہیں آ جاؤ شہر سے باہر. میں نے کہا یہ تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جانا سفر پر، فوتگی کے لیے جانا جبکہ تمہارے ماں باپ بھی وہیں موجود ہیں، یا رہتے یہاں جا چکے، پھر تم کو کیا ضرورت ہے؟ شرعی سفر نہیں ہے یہ، فوتگی کے لیے اٹھائے میلو میلو آٹھ آٹھ گھنٹے کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں. کہا جی وہ رشتے دار تقاضا کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ سفر نہ کرو. تو کل ان کا میسج آیا، پیغام آیا کہ تمہارے مشورے سے، مجھ کو تو تمہارے نہیں لکھا تھا اس نے، جیسے مرید لکھتا ہے ویسے ہی ادب سے لکھا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب نقل کرو تو وہی الفاظ مت نقل کرو. یہ ہمارے شیخ نے ادب سکھایا کہ یہ تھوڑی کسی نے کہا کہ ایک صاحب، حضرت ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے. اب شیخ کو بتا رہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا حضرت آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، یعنی مرید کو کسی نے کہا تو ویسے ہی نقل کر رہا ہے، بے وقوف ہے یہ. ہاں اگر نقل کسی اور سے کرنا چاہے کہ حضرت ایک شخص نے کہا تھا مجھ سے نیک گمان رکھتے ہوئے کہ تیرے چہرے پہ نور ہے، جب الفاظ بدل گئے نا. اگر نقل کرنا ہے کہ ضرورت ہو، اگر ضرورت ہو تب نقل کرے، ورنہ بلا ضرورت یہ بھی نقل نہ کرے. یہ نہ بتائے کہ حضرت میرا بیان ہوا، لوگوں نے تو کہا کہ ماشاءاللہ حضرت آپ کے بیان نے تو بہت مزہ آیا، حضرت آپ کی برکت ہے، یہ بھی نقل کرنا بے ادبی ہے. شیخ پوچھے تو بتا دے. تو میرے دوستو، اب اس نے لکھا کہ تمہارے مشورے سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا، جو الفاظ اس نے کہا وہ نہیں نقل کر رہا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے یہ بھائی. یہ تھوڑی اس نے کہا کہ آپ تو کہ آپ حضرت کو دیکھا تم کہتے تھے یا تو مجھے کہا تمہارے مشورے سے فائدہ ہوا. تو پھر میں نے ان کو جواب میں یہ بات لکھی، میں نے کہا لائق شاگرد وہ ہے، لائق مرید وہ ہے جو شیخ کے مشورے کو حکم کے درجے میں سمجھے. یہ ہے لائق شاگرد اور لائق مرید، جو شیخ کے مشورے کو بھی حکم کے درجے میں سمجھے. اس کو کہتے ہیں کمال اتباع. جب یہ کمال اتباع پیدا ہوگا تب یہ نسبت اتحادی ملتی ہے. یہ نہیں شیخ کو دیکھا جلدی سے تسبیح سنبھال لی، نہ ایسا نہیں. کمال یہ ہے کہ جیسا شیخ کے سامنے بنا ہوا ہے ویسے ہی شیخ کے پیچھے بھی ہو. اس لیے بزرگوں نے فرمایا یہ نسبت وہ شخص پا نہیں سکتا شیخ کے سامنے کچھ اور دوسروں کے سامنے کچھ، کہ شیخ کے سامنے حضرت اور فلاں مولانا اور حضرت اقدس نام لے، جب دوسروں کے سامنے نام لے تو کوئی القاب اور آداب کے الفاظ استعمال نہ کرے، یہ بھی بے ادبی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں یا ادب کی ساتھ سکھا رہا ہوں کہ شیخ کے سامنے جیسے نام لیتا ہے موجود ہی شیخ میں بھی ویسے ہی شیخ کو یاد کرے اگر دوسروں میں تذکرہ کرتا ہے کوئی بات کا، ادب ہو ایسے گویا کہ شیخ سامنے ہے، گویا کہ میں شیخ کے سامنے اگر کسی کو کہوں گا کیسے کہوں گا، ایسے ہی بولے. فرمایا جس کو یہ چیز حاصل ہوگی پھر وہ اس کو نسبت اتحادی ملے گی. تو شیخ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، شیخ کے مشورے کو حکم کا درجہ سمجھے، اور شیخ کی موجودگی میں جیسا ہو ویسا ہی اس کی غیبوبیت میں ہو. کہ مان لو کوئی کہیں ہے تو اس کو یہ استحضار ہو کہ شیخ کمرے کے باہر کھڑا ہے، گھر میں ہو تو یہ استحضار ہو شیخ دوسرے کمرے میں موجود ہے، کیسے میں اپنی بیوی سے بات کروں گا، دوسروں سے کیسے بات کروں گا. اتنا استحضار جس کو نصیب ہوگا اس کے بعد میرے دوستوں یہ نسبت ملے گی، اور یہ کمال درجے کی نسبت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ والے اپنے بزرگوں کی صحبت سے حاصل کرتے ہیں. اور اس میں اور کئی عجیب عجیب واقعات ہیں، ایک مثال تو میں نے دے دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، کہ شباہت تھی بالکل، حالانکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیتے تھے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی نہیں تھے زیادہ، بلکہ اگر کبھی نام لیتے تھے تو آگے سے فرماتے تھے او مثل ذالک او نحو ذالک، یہ عالم ہوتا تھا. اتنا ڈر لگتا تھا الفاظ مبارک کو نقل کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج ہمارا عالم ہے حدیث شریف کو ایسے مزے سے نقل کرتے کہ جیسے بس ہمیں تو پوری زبانی یاد ہے، اور مفہوم بدل دیتے ہیں جناب. یہ سخت، یہ جو جری ہونا اس معاملے میں یہ درست نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے دین کی بات کو پیش کرنے میں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور قرب اور تعلق کے خاص نصیب فرمائے، اور اپنا درد اور یہ اللہ تعالی اپنے قرب کا صاف پانی عطا فرمائے. کیسے؟ 100% گناہوں کو چھوڑ کے 100% اللہ والے بن جائیں، اور شیخ کا وہ درد حاصل کریں جو درد جو ہے اللہ تعالی اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں، وہ ہماری جانوں کو عطا فرمائے. یا اللہ تعالی آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے، 100% گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، اور یا اللہ تعالی اپنے قرب کی نسبت خاصا دائمًا عطا فرما دیجئے، اور کمالًا عطا فرما دیجئے، اور کاملًا عطا فرما دیجئے، اور اپنا قرب اور تعلق خاص ہم کو عطا فرما، ہر گناہ سے حفاظت فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہر شر فتنے سے محفوظ فرما. صلی اللہ علیہ وسلم و رحمتہ.